اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفن کی گفتگو شروع ہوئی تھی کہ مرنے والے کو تین ٹکڑوں میں کفن دینا لازمی ہے. میت کی عام طور پر جتنی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں ان کو عبادت سمجھا گیا ہے، اسی لیے قربتاً اللہ کی نیت ضروری ہے. جیسے غسل دینے میں قربتاً اللہ کی نیت ہوتی ہے، لیکن کفن میں قربتاً اللہ کی نیت لازمی نہیں ہے. البتہ اگر وہ کرے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر قربتاً اللہ کی نیت نہ بھی کرے تب بھی جس مرنے والے کو اس نے کفن پہنایا ہے وہ صحیح ہو جائے گا، صحیح مان لیا جائے گا. اس کے مقابلے میں اگر غسل دیتے وقت وہ صحیح غسل دے، بالکل پہلے بیری کا غسل دے، پھر کافور کا غسل دے، پھر خالص پانی کا غسل دے، مگر نیت نہ کرے تو یہ سارے غسل بیکار ہو گئے، پھر دوبارہ غسل دینا پڑے. کفن میں ایسا نہیں ہے، اگر وہ نیت نہ کرے اور کفن پہنا دے تب بھی کفن صحیح ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 284، لا یعتبر فی التکفین نیت القربتے، کفن دینے میں قربتاً اللہ کی نیت معتبر نہیں ہے، یعنی لازمی نہیں ہے. وَوُجُوبَهُ كَوُجُوبِ التَّقْصِيلِ وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ فِي الْمَسَلَى. 260، البتہ کفن اسی طرح سے دینا واجب ہے جیسے غسل دینا واجب ہے، اور اس کی تفصیل پہلے گزر چکی. غسل دینے میں یہ ساری تفصیل آئی تھی کہ ولی کی اجازت ضروری ہے، ولی کی اجازت کے بغیر غسل نہیں دیا سکا. پھر وہ ولی کی پوری ترتیب آئی تھی کہ میت کا ولی کون ہوتا ہے. جس طرح سے وہ تفصیل غسل میں بیان کی گئی تھی وہ ساری تفصیل کفن میں بھی ہے. چنانچہ واجب ہے کفن پہنانا، مگر اسی ترتیب کے ساتھ کہ جو غسل میں آپ کے سامنے بیان ہو چکا. ولی سے معلوم کرنا پڑے گا اور ولی کی وہ ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہوگا. ہاں، دین اسلام میں بطور خاص فقہ جعفریہ کا یہ خاص امتیاز ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کا بڑا خیال کرتا ہے. باقی مسلمانوں کے ادیان میں، مذہب میں، آپ کو لوگوں کے حقوق کا اتنا خیال نہیں ملے گا، بلکہ اگر کوئی خلافت پر بھی قبضہ کر لے تو اسے بھی صحیح سمجھ لیا جاتا ہے. ہمارے ایسا نہیں، خلافت تو بہت بڑی چیز ہو گئی. اگر کسی ایک عام آدمی کی کوئی چیز بھی اگر غصب کر لی ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے ہمارے یہاں. یہاں تک کہ اگر مرنے والے کو غصبی کفن بھی پہنائیں تو وہ بھی جائز نہیں، حالانکہ وہ مر گیا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر اس کے باوجود غصبی کفن پہنانا جائز نہیں ہے. لا یجوز التکفین بالمقصوب حتی مع الانحصار، کہتے ہیں کہ غصبی کفن پہنانا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ ہمارے پاس کوئی اور کفن ہی نہ ہو، ایک ہی کفن ہو جو غصبی ہو، کوئی اور کفن ہی نہیں ہمارے پاس. یعنی کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے کسی گاؤں میں، کسی سفر میں، کہ انسان کے پاس فقط وہی لباس ہو، وہی کفن ہو، اس کے علاوہ اور وہ غصبی ہو. کہتے ہیں اگر غصبی ہے اور فقط وہ اکیلا کفن ہے، اس کے علاوہ کوئی کفن نہیں، تو پھر بھی آپ غصبی کفن نہیں بنا دو. اچھا پھر کیا کریں؟ اگر پھر بھی غصبی کفن نہیں دے سکتے تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں فَيُدْفَلْ مَيَّتُ بِلَا تَفِّين، میت کو برہنہ دفن کر دیں مگر غصبی کفن پہنانے کی اجازت نہیں. یہ خاص فقہ جعفریہ کا طرح امتیاز ہے کہ لوگوں کے حقوق کا بڑا خیال رکھا گیا اس میں. یہ ہو گئی غصبی کفن کی بات. جی ہاں، سوال ان کا یہ ہے کہ وہ غصبی کفن تو نہیں دے سکتے، باقی کوئی اور کپڑے نہیں ہیں تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں مثلا وہ پہنا کے انہیں دفن کرنے، یا مثلا مرتے وقت جو لباس تھا اسی لباس کو دوبارہ پہنا کے اسے دفن کرنے. آگے آئے گا کہ کفن میں سلا ہوا لباس پہنانا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. لہذا اگر کسی کے پاس کفن نہیں ہے تو اس کا وہی قمیص، اس کی وہی شلوار اگر پہنا سکتے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کفن موجود ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کفن موجود نہیں. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس تین ٹکڑے موجود نہیں ہیں، دو ٹکڑے موجود ہیں، ٹھیک ہے دو ٹکڑے پہنا دیں، جتنا اتنا پہنا دیں. تو اگر وہ سلا ہوا لباس پہنا دیں گے تو وہی اس کا کفن بن جائے گا. سلا ہوا کفن پہنانا زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. آپ جان بوجھ کے بھی اگر سلا ہوا کوئی پہنانا چاہے تو کوئی پابندی نہیں، پہنایا جا سکتا ہے. چنانچہ اگر یہ والی چیز بھی موجود ہے تو کہا جائے گا کہ کفن موجود ہے. اذا تنجس الکفن بنجاسۃ من المیت او من غیرہ وجب ازالتہا ولو بعد الوضع فی القبر. ہاں یہ بات بار بار آپ کے سامنے پہلے بھی آ چکی کہ اگر میت کا کفن نجس ہو گیا ہے تو نجاست کو دور کرنا لازمی ہے، نجس کفن میں میت کو دفن نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ میت کو قبر میں اتار بھی چکے ہیں تب بھی اگر پتہ چلا کہ کفن نجس ہو گیا ہے پھر دوبارہ میت کو باہر نکالنا پڑے گا، پہلے نجاست دور کریں اس کے بعد پھر دوبارہ دفن کریں. بغسل او قرض لا یضر بساتریتہ ان لم یمکن ذالک وجب تبدیلہما امکان. قبر سے باہر نکالنے کے بعد اگر نجاست کو دھونا ممکن ہے تو دھو دیں، دھونے کے بعد پاک کفن کے ساتھ اس کو دفن کریں. اگر صورتحال ایسی ہو کہ نہیں دھونا ممکن نہیں ہے، وہاں اس طرح کا پانی میسر نہیں ہے یا ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کو پاک کر سکیں، تو کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی نجاست ہے کہ آپ اس کو کاٹ سکتے ہوں نجس حصے کو تو کاٹ دیجئے، بشرطے کہ سطر محفوظ رہے. کفن کا سطر اگر محفوظ رہتا ہے، جسم برہنا نہیں ہوتا اس کا، یعنی جسم کا کوئی بھی حصہ، فقط شرمگاہ کی بات نہیں ہوئی، کوئی بھی حصہ اگر اس کا برہنا نہیں ہو رہا ہے تو اگر کاٹنا پڑتا ہے تھوڑا سا تو کاٹ دیجئے، کوئی حرج نہیں، مگر نجس کفن کے ساتھ اس کو دفن نہ کریں. البتہ یہ ساری چیزیں بھی ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی نجس لباس کے ساتھ، نجس کفن کے ساتھ دفن نہیں کر سکتے، پھر کفن تبدیل کرنا پڑے گا. تبدیل کرنا پڑے گا کا مطلب کیا ہے کہ ہم پورے قافلے کو لے کے، کاروان کو لے کے وادی حسین تک پہنچ گئے. اب سولجر بازار سے وادی حسین پہنچتے پہنچتے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد جب قبر میں اتار دیا تو پتہ چلا کہ کفن تو نجس ہو گیا اور کوئی انتظام نہیں ہے. وادی حسین سے دوبارہ واپس آئیں، واپس آنے کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سولجر بازار ہی ضرور واپس آئیں، آپ وہیں سے کہیں سے اگر مارکیٹ سے لے سکتے ہیں تو وہیں سے مارکیٹ لے لیجیے، پھر دوسرا تبدیل شدہ کفن اس کو پہنا کے اس کو دفن کرنا پڑے گا، نجس کفن کے ساتھ دفن نہیں کر سکتے. یہ ایک کفن سے متعلقہ ایک چیپٹر گویا مکمل ہو گیا. اب آئیے دوسری گفتگو کفن ہی سے متعلق. جب مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کی میراث تقسیم کی جاتی ہے، ورثہ کو میراث بانٹی جاتی ہے، مگر میراث بانٹنے سے پہلے کچھ واجبات ایسے ہیں کہ جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس سے پہلے میراث نہیں بانٹ سکتے. کچھ واجبات میں عام طور پر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مرنے والے کی نمازیں رہ گئی تھیں تو نمازوں کا پیسہ نکال لیں، مرنے والے نے روزے چھوڑ دیے تھے تو روزے رکھوانے کے لیے اس کا پیسہ نکال لیں. غلط ہے یہ، اگر نمازیں چھوٹ گئی تھیں تو نمازوں کے لیے پیسہ نہیں نکال سکتے، مرنے والے کا اپنا پیسہ. روزے چھوٹ گئے تھے تو روزے کے لیے پیسہ نہیں نکال سکتے، پھر کس کے لیے پیسہ نکال سکتے ہیں؟ جتنے مالی واجبات ہیں ان کے لیے پیسہ نکالنا پڑے گا. مثلا اگر مرنے والے پر حج واجب ہو چکا تھا اور اس نے حج نہیں کیا تھا تو میراث تقسیم نہیں کر سکتے، حج کا پیسہ پہلے الگ نکال لینا پڑے گا. مرنے والے پر اگر خمس واجب تھا اور اس نے خمس ادا نہیں کیا تھا تو خمس پہلے الگ نکال لیں گے پھر میراث کو تقسیم کریں گے. زکوٰۃ واجب تھی، زکوٰۃ نکال لیں گے پھر میراث کو تقسیم کریں گے. یہ مرنے والے کے مالی واجبات کہلاتے ہیں سارے. اسی طرح سے مرنے والے کے اپنے مال میں سے کفن دفن کے پیسے نکالے جائیں گے. کفن دفن کے پیسے بھی مرنے والے کے اپنے مال میں سے نکالنا ہوں گے. اچھا, کفن دفن میں الگ الگ صورتحال ہے. الگ الگ صورتحال کا مطلب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے, اس طرح کے واقعات یا اس طرح کے آرٹیکل اخباروں میں اور رسالوں میں اکثر چھپتے رہتے ہیں کہ غریب آدمی کا انتقال ہو گیا تھا, بڑا متقی پرہیزگار تھا, اس کے جنازے کو لے کے گئے تو قبرستان میں 15 آدمی تھے, فلاں چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا, ان کے ذمے پتہ نہیں کتنے کروڑوں کا قرضہ تھا, ان کا جنازہ جب قبرستان لے کر گئے تو 5,000 کا مجمع تھا. تو لوگ بھی جنازے کے ساتھ اس کی مالی اسٹیٹس کے ساتھ موازنہ کر کے عام طور پر شرکت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے, حالانکہ 2 کروڑ قرضہ لے کے مرا ہے مگر پھر بھی 5,000 کا مجمع ہے ان کے قبرستان میں. اچھا, جب اس طرح کا کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے کفن دفن غسل بڑی شان و شوکت سے سب انجام دیا جاتا ہے. اگر اس طرح کا کوئی آدمی مر گیا ہے تو غسل دینے کے لیے جو اسپیشلسٹ غسل دینے والا اس کو بلایا جاتا ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کسی علامہ کو بلایا جاتا ہے کہ صاحب آپ ہم ان کی نماز جنازہ, باقی ایسا ادھر ادھر کوئی مرا ہوتا ہے تو آپ میں سے کسی طالب علم سے کہہ دیں گے نماز جنازہ پڑھا دیجیے. وہ اگر مرے ہیں تو اچھا علامہ کو بلائیں گے تو خرچہ بھی علامہ جیسا ہوگا, آپ کو بلائیں گے تو خرچہ آپ جیسا ہوگا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے والے کے مال میں سے جب سب کچھ نکالنا ہے تو کیا یہ ساری چیزیں جو شان و شوکت کے ساتھ ہو رہی ہیں سب نکالنا ہے؟ کہتے ہیں نہیں, یہ نہیں نکال سکتے مرنے والے کے مال سے. اچھا, پھر کیا نکال سکتے ہیں؟ کہتے ہیں غسل کفن دفن کے جو واجب اخراجات ہیں وہ نکالیں گے, واجب اخراجات. ہاں, واجب کے ساتھ ساتھ جو بالکل رائج مستحبات ہیں وہ بھی نکال سکتے ہیں. رائج مطلب ہر تقریباً مرنے والے کے ساتھ یہ مستحبات انجام دیے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ مرنے والے کی چادر ازار جس کا نام رکھا گیا تھا وہ اتنی ہونی چاہیے کہ وہ پورے جسم کو ڈھانپ لے. پھر یہ کہا تھا کہ احتیاط لازم اتنی ہو کہ اس پر گرا لگائی جا سکے, سر سے اور پیر سے گرا لگائی جا سکے. اچھا, سر سے پیر سے گرا لگائی جا سکے اس کا مطلب یہ کہ ذرا اور بڑی چادر ہو تو آرام سے گرا لگ. اچھا, بڑی چادر ہونا اچھا ہے, شاید مستحب عمل ہے, مگر بڑی چادر خریدنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بڑی چادر کے لیے ہمیں ضرورت ہو 6.25 گز کی, مگر 6.25 گز کوئی دکاندار نہیں دے گا, دے گا تو پورے 7 گز دے گا, زیادہ 7 گز کی چادر خریدنا پڑے گی. تو یہ تقریباً 1 گز کا زیادہ خرچہ ہو رہا ہے. یہ خرچہ مرنے والے کے مال سے نکالیں گے نہیں نکالیں گے؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ عام طریقے سے رائج ہے, ہر مرنے والے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں نکالیں. لیکن نہیں, یہ خاص چودھری صاحب کے لیے ایسا ہو رہا ہے تو پھر نہیں نکال سکتے, پھر ایسا نہیں کر سکتے. جی, جی ہاں, یہی بات ہو رہی ہے کہ کفن کے اخراجات, کفن دفن یہ غسل وغیرہ سارے, یہ سارے اخراجات مرنے والے کے مال سے نکالیں گے. اچھا, مرنے والے کے مال سے نکالنا واجب ہے کیا, ان کا سوال ہے. اگر کوئی دوسرا اپنے شوق سے دے رہا ہے تو ٹھیک ہے, پھر واجب نہیں. کوئی دے رہا ہے کوئی اس طرح سے اپنے شوق سے تو کوئی مسئلہ نہیں, پھر تو کوئی حرج نہیں. لیکن اصل میں بنیادی ذمہ داری مرنے والے کے مال میں سے مقرر کی ہے دین اسلام نے. ذمہ داری ہے کہ اس کے مال میں سے نکالا جائے اور خاندان کے کسی فرد پر کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے. چنانچہ یہ سارے اخراجات مرنے والے کے اپنے مال میں سے نکالنے پڑے. اچھا, مجھے دوسرے جگہوں کو تو معلوم نہیں ہے, چونکہ اپنی برادری کو میں زیادہ بہتر جانتا ہوں, تو تقریباً 20 سے 25 ہزار کا خرچہ ہو جاتا ہے آدمی کے مرنے کا. مرنے کا جو ٹیکس ہے اس وقت وہ پتہ نہیں کتنا ہے, لیکن وہ شاید میں پہلے بھی ایک مرتبہ بتا چکا تھا آپ کو کہ گاؤں, پرانے زمانے کی بات ہے, گاؤں میں ایک شخص اپنے بوڑھے باپ کو لے کے حکیم صاحب کے پاس گیا, اور حکیم صاحب سے کہا کہ حکیم صاحب خدا را میرے باپ کا علاج کر دیجئے، خدا را کو ایسی دوا دے دیجئے کہ میرے باپ کا علاج ہو جائے، میرا باپ ٹھیک ہو جائے۔ اس نے کہا باپ، اپنے باپ سے بڑی محبت کرتے ہو تم، بڑی محبت کرنے والی اولاد ہے۔ اس نے کہا حکیم صاحب اصل بات یہ نہیں ہے، محبت محبت کوئی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اگر میرا باپ مر گیا تو دو دیگ بریانی کے چاول برادری کو کون کھلائے گا، وہ کہاں سے لے کے آؤں گا میں؟ تو اب مسئلہ یہ ہو جاتا کہ بیچارہ کہاں سے کرے، اگر ہے ہی نہیں اس کے پاس تو وہ بھی اس کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے وہ اپنے باپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو الگ الگ کمیونٹی میں، علاقوں میں الگ الگ طریقہ ہو۔ ہمارے یہاں تقریباً 20-25 ہزار کا خرچہ ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے 20-25 ہزار کا خرچہ ہر آدمی کے لیے ہے، تو ان کے لیے بھی اگر اس میں بھی کچھ مستحبات بھی شامل ہو جاتے ہیں، لہٰذا اگر ان کے لیے بھی وہ خرچہ ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، نکالنا صحیح ہو جائے گا۔ اب آئیے جو میں نے تفصیلات بتائی ہیں اس کو ذرا عبارت میں دیکھ لیں۔ اب القدر الواجب من الکفن وقز الزائد علیہ من المستحبات المتعارفت یخرج من اصل ترکت قبل الدین والوصیت۔ اچھا، کچھ مرنے والے بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے قرضہ بھی لیا ہوتا ہے اور کچھ وصیتیں بھی کی ہوتی ہیں کہ میری نمازیں پڑھا دینا، میرے روزہ رکھوا دینا، یہ کچھ وصیتیں بھی کی ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر ہم ان کی وصیت پر عمل کرنے جاتے ہیں، اچھا لوگوں کو بہت وہ دھڑکا بھی لگا رہتا ہے کہ بھئی ہماری ماں نے وصیت کی تھی، ان کی وصیت پر عمل نہ کریں کیا؟ مرنے والے نے وصیت بھی کی ہے اور کچھ قرضہ بھی ہے۔ اب اگر وصیت پر عمل کرنے جاتے ہیں، ان کا قرضہ چکانے جاتے ہیں، تو کفن دفن کا پیسہ پھر بچتا ہی نہیں ہے کہ ان کے مال میں سے کفن دفن کا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو وصیت کی ہے یا جو قرضہ بھی لیا ہے وہ بعد میں، پہلے کفن دفن کا خرچہ نکالیں، وہ نکال لے کے بعد اگر بچ گیا ہے تو قرضہ دینے کی باری آئے گی، وصیت پر عمل ہونے کی باری، ورنہ وصیت پر عمل نہیں ہوگا۔ کفن دفن کا خرچہ پہلے اس کے مال میں سے نکالیں۔ وقض الحال فی معونت تجہیز ہی و دفن ہی من الصدر والکافور وماء الغسل وقیمت الارض وما یاخذہ الظالم لاجل الدفن فی الارض المباحۃ و اجرت الحمل والحفر ونحو۔ اسی طرح سے جو کفن کی بات ہم پیش کر رہے ہیں، اسی طرح سے مثلا جنازے کا معاملہ کیا ہے کہ ایک قبرستان تو یہ نزدیک ہی ہے، میوہ شاہ قبرستان مثلا نزدیک ہے، اگر آپ قبر کو یہاں دفن کریں گے تو بسوں کو جو کرایہ دینا پڑے گا، جو بسوں میں لوگ جائیں گے تشییع جنازہ کے لیے، ایک بس یا دو بسیں جتنی بھی ہوں گی، وہ فقط میوہ شاہ کا کرایہ دینا پڑے گا۔ ایک ہے وہ وہاں وادی حسین میں لے جاؤ، وہاں لے جا کے دفن کرو، اس کا خرچہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہاں دفن کیا جا رہا ہے اور کوئی کہے کہ نہیں وہاں دفن کرو، یعنی مرنے والا خود اگر یہ کہے کہ وہاں دفن کرو، اگر مرنے والا خود یہ کہے کہ نہیں مجھے وادی حسین میں دفن کرنا، تو یہ اس کی وصیت سمجھی جائے گی، اور وصیت پر اس وقت عمل ہوگا کہ جب کفن دفن سے فاضل رقم بچی ہو۔ اگر ہم پورے اس کے پیسوں کو جمع کریں تو پتہ چلا کہ نہیں یہ صاحب میوہ شاہی میں دفن ہو سکتے ہیں، وہاں دفن نہیں ہو سکتے، تو پھر وصیت پر عمل نہیں کریں گے۔ یعنی لازمی نہیں ہے کہ میوہ شاہ پر لے جا کے دفن کریں، ہم کہہ رہے بھائی انہوں نے وصیت کی تھی، وصیت پر عمل نہیں کریں گے، تو نہیں کریں گے عمل۔ ہاں البتہ یہ اپنے مقام پر ہے کہ اولاد اپنے ماں یا باپ کی وصیت پر عمل کرنا چاہے تو بہت اچھی چیز ہے، کرائیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر اولاد کو تانا نہ دیں کہ دیکھیں یہ کیسی اولاد ہے، اپنے ماں باپ کی وصیت پر عمل ہے، اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، بھائی آپ کس چیز کا تانا دے رہے ہیں اس کو، اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، آپ نے نماز نہیں پڑھی، گناہ کبیرہ کیا ہے، آپ کو کبھی کوئی تانا دیتا ہے؟ ارے آپ مسلمان ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کوئی تانا دیتا ہے؟ اتنا گناہ عظیم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تانا نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس نے تو بیچارے نے کوئی گناہ نہیں کیا، زیادہ زیادہ کیا اپنے باپ کی وصیت پر عمل نہیں کیا، واجب نہیں تھا اس پر وہ عمل کرنا، اس کے بعد جتنا پیسہ بچا تھا اس کے اعتبار سے وہ یہیں دفن کر سکتا، چنانچہ ایسے افراد کو دیکھیے یہ معاشرہ ہمیں بنانا پڑے گا. جو خود بخود بنا ہوا معاشرہ ہوتا ہے وہ تو پاکستانی فلموں سے اور انڈین فلموں سے بنا ہوتا ہے, وہ خود بخود بنا ہوا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. اسلامی معاشرہ ہمیں خود بنانا پڑے گا. اور اسلامی معاشرے میں کیا ہوگا, بری چیز فقط وہی سمجھی جائے گی جو گناہ ہوگی, اور جتنے بڑا گناہ ہوگا اتنی بری سمجھی جائے گی وہ. اور اگر گناہ نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے, بری نہیں سمجھی جائے گی, اتنی بری نہیں سمجھی جائے گی, اس کو تنبیہ کی جائے, اس کو برا بلا کہا جائے. چنانچہ یہ معاشرہ ہمیں خود بنانا ہوگا. لہذا اگر یہ چیز اسلامی اعتبار سے ہے تو جس طرح سے اس کے مال میں پیسہ بچا ہے اس اعتبار سے عمل کیا جائے گا. اس کو دفن کرنے کے اخراجات, اس کو میت کو گاڑی میں لے جانے کے اخراجات, اور اسی طرح سے جو بیری اور کافور وغیرہ خریدنا پڑتا ہے, پانی مثلا خریدنا پڑتا ہے, جس زمین میں دفن کیا جاتا ہے وہ قبرستان کی زمین خریدنا پڑتی ہے, اس کے اخراجات سارے. اور اسی طرح سے اگر کسی قبرستان پر بدماشوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مرنے والا آئے گا ہمارا بھتہ 5,000 روپے, بھائی قبرستان ان کا ہے وہ کیا کر, تو اگر مجبوری ہے کہ دینا ہی پڑے گا تو یہ جو ان کو دینا پڑے گا 5,000, یہ بھی مرنے والے کے اصل مال سے نکالا جائے گا. اس یعنی بھتہ مرنے والا دے گا, زندہ آدمی نہیں دے گا, اس کے مال میں سے نکال کے پھر اس کو دیا جائے. اچھا یہ تو میں نے وہ مثال پیش کر دی کہ جو ہمارے معاشرے میں زیادہ رائج ہے, مگر دوسرے معاشروں میں کیا رائج ہے؟ دوسرے معاشروں میں ٹیکس ہے کہ دفن ہو گئے تو ٹیکس دینا پڑے گا. بھائی دفن یعنی مرنے والے کو بھی ٹیکس معاف نہیں کرتے وہ, تو مرے کیوں ہے زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا. تو اب اگر حکومت اس طرح سے ٹیکس مانگ رہی ہے تو دینا پڑے گا, تو وہ بھی مرنے والے کے مال میں سے نکالا جائے گا. جی اگر فاضل رقم بچی ہے تو ابھی بات آ گئی کہ اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے تو وصیت کے مطابق دفن کریں, نہیں کی ہے تو پھر اپنے مال میں سے دفن کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. اگر وصیت کی ہے اور پیسے بھی ہیں تو وصیت پر عمل کرنا پڑے گا, پھر تو ان کو وہیں لے جا کے دفن کرنا پڑے گا جہاں کی انہوں نے وصیت کی ہے. ہاں وہ تو پہلے آ گیا درمیان میں کہ اولاد اپنی طرف سے, ظاہر ہے کہ وہ جملہ بھی ہم نے کہا کہ کون اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کی بات نہ مانے گی یا وصیت پر عمل نہیں کرنا چاہے گی. البتہ واجب نہیں ہے ان پر, لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہمارے باپ نے کوئی وصیت کی تو ہم پورا کریں. تو اگر وہ اپنی جیب سے کر رہے ہیں تو جتنا لگانا چاہیں لگائیں, کوئی حرج نہیں, کوئی پابندی نہیں. پھر ایسے ویسے تو آگے بتائیں گے کہ قبر کی مٹی برابر کر کے آ جانا کافی ہے, دفن ہو گیا. مگر اگر آواز چالیے کہ نہیں ہم اپنے ماں باپ کی سنگ مرمر کی قبر بنائیں گے, بنائیں ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, کوئی پابندی نہیں. تو اپنی طرف سے جتنا پیسہ لگانا چاہتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں. مرنے والے کے مال میں سے کیا نکلے گا وہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ قبر کی قیمت نکلے گی, وہ جو ظالم لوگ پیسہ مانگ رہے ہیں ان کا پیسہ نکلے گا, اور اسی طرح سے گاڑیوں کا خرچہ, جتنی گاڑیاں گئی ہیں ان کا کرایہ نکلے گا. وہ قبر کھودنے والا قبر کھودنے کی مزدوری مانگ رہا ہے وہ اس میں سے نکالیں گے. اسی طرح سے وہ اینٹیں ویٹیں برابر کرنے والا کہہ رہے ہیں کہ اینٹوں کے پیسے دو, تو اس کے یہ جتنے ضروری اخراجات ہیں یہ سب کے سب میت کے اپنے مال سے نکلیں گے. آپ کا ویسے اس کی تفصیل ہمیں بیان کرنا تھی مگر آپ کا سوال آ گیا تو سن لیجئے, ٹائم بالکل ختم ہو گیا. ان کا سوال یہ ہے کہ فاتحہ وغیرہ کے جو اخراجات ہوتے ہیں کیا یہ اخراجات بھی مرنے والے کے مال سے نکلیں گے؟ نہیں, ابھی ٹھہر جائیں, میں پوری تفصیل بیان کروں تو زیادہ اچھا رہے گا, ابھی ایک ٹکڑا بیان کرنا مناسب نہیں ہے. یہ بھی آپ کا سوال بھی ان کے جیسا ہی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ وضاحت آ جائے گی. ہاں ان کا سوال ایک بالکل مختلف ہے کہ مرنے والا بالکل ہی کلاش مرا ہے, کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس, تو آپ خرچہ کہاں سے لائیں گے؟ اچھا ان کے سوال کا جواب بھی بعد میں آ رہا ہے, چونکہ پورا مسئلہ اس کا آ رہا ہے تو اسی وقت اس کی تفصیل بیان کریں گے. ٹائم زیادہ ہو گیا اس لیے گنجائش نہیں سب کے سوال کے میں. وصلی اللہ علی محمد والہ وسلم.